بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين مولانا ابي القاسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین اللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اپنے اساتید اپنے بزرگ علماء اور آپ عزیز دوستوں کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مجلس عبادت مسلمین کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاؤں آپ کے اس حسن ظن پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی قوم و ملت اور آپ کے اعتماد پر پورے اتریں اور اپنے وطن عزیز دین ملت اور اس وطن میں بسنے والے مظلوموں اور محروموں کے حقوق کی جنگ لڑ سکیں. آج 3 سال ختم ہونے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہے جو 3 سالہ ہوگا، جس میں گزشتہ تجربات کی روشنی میں ہم نے اس عظیم جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے جو 3 سال پہلے شروع ہوئی. ہم اس مادر وطن کے باوفا اور غیرت مند بیٹے ہیں. ہم نے پاکستانی کی حیثیت سے بھی نقش اور رول پلے کرنا ہے، ایک مسلم کی حیثیت سے بھی، مسلم شیعہ کی حیثیت سے بھی. پاکستانی ہونے کے ناطے سے اپنے وطن کو اس کا استقلال لوٹانا، اس کی آزادی لوٹانا، اس کی حرمت کی پاسداری کرنا، امن لوٹانا، بحرانوں سے نکالنا، نفرتوں کی جگہ محبت کو رواج دینا، تفرقے کی جگہ وحدت کی ترویج کرنا، ناامنی کی جگہ امن کو لے آنا، اپنے وطن کو ایک باوقار اور ساورن ملک میں تبدیل کرنا، اقوام عالم میں، دنیا کے ممالک میں ایک با افتخار ملک بنانا، اس مملکت خدا داد کو جو اس کا مقام ہے وہ اس مقام تک پہنچانے میں عظیم نقش اور رول پلے کرنا، معاشرے کے اندر موجود جتنے بھی بحران ہیں ان بحرانوں کے خاتمے کی جدوجہد کرنا، اس راستے میں مبارزہ کرنا، یہ ہماری پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہیں. ہم اس وطن کو سیاسی بحرانوں سے نکالیں گے، معاشی بحرانوں سے نکالیں گے، ناامنی کے بحران سے نکالیں گے، دہشت گردی کے بحران سے نکالیں گے، عالمی قوتوں کی مداخلتوں سے بچائیں گے، اور اس وطن کو جس جگہ یہ موجود ہے اس جگہ رہتے ہوئے ایک عالمی رول اور نقش پلے کرنے والا ملک بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کی بنیادی مسائل کی جڑ، پاکستان کی ایسی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے عوام کی ترجمان نہیں ہے، پاکستان کی داخلہ پالیسی بھی ایسی جو پاکستان کے عوام کی ترجمان نہیں ہے. ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کوشش کریں گے اس جدوجہد کے نتیجے میں کہ عوام کی امنگوں اور عوام کی آرزوؤں کے مطابق ہو. پاکستان کے عوام مسلمان ہیں، پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی ممالک سے، ہمسایہ ممالک سے بہترین تعلقات اور روابط ہوں۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ عالمی استکباری قوتیں امریکہ اور اسرائیل اور ان کے ایجنٹوں کا پاکستان میں نفوذ ختم کر دیا جائے۔ وہ ہماری مادر وطن میں نہ محرم ہیں، انہیں حق نہیں ہے ہمارے ملک میں مداخلت کرنا۔ ہم وہ منحوس کولیشن جو گزشتہ 35 سال سے اس ملک میں وجود میں آ چکا ہے، جس میں عالمی قوتیں بھی ہیں، علاقائی قوتیں بھی ہیں اور ملکی عوامل بھی ہیں، ہم نے اس منحوس کولیشن کو توڑنا ہے۔ چونکہ اسی منحوس کولیشن کے نتیجے میں گلگت سے لے کر کراچی تک، پاڑا چنار سے لے کر کوئٹہ اور بلوچستان تک، پورا ملک نا امن ہے، مشکلات کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے۔ تمام درد اس منحوس کولیشن کی وجہ سے ہیں جو گزشتہ 35 سالوں میں وجود میں آیا اور آج تک ہمارے اس ملک کو اس نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ ہم اپنی عوامی جدوجہد کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی بیداری کے ذریعے، وطن دوستی کی ترویج کے ذریعے، پاکستان میں بسنے والوں کے درمیان وحدت اور یونٹی کے ذریعے اس منحوس کولیشن کو توڑ کر اس وطن کو آزاد کرائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے وطن کے اندر پاکستانی کی حیثیت سے ایک نظارہ گر نہیں رہیں گے، ایک تماشا دیکھنے والے فرد کی حیثیت میں نہیں رہیں گے، بلکہ ایک مؤثر فعال رول پلے کریں گے۔ ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے کہ جو ہو رہا ہے ہم اس کا تماشا دیکھیں، نہیں، ہم پاکستان میں ایک بہت بڑی اکثریت ہے، سب اہل سنت بریلوی بھائیوں کے بعد دوسری بڑی اکثریت اہل تشیع ہیں۔ انہی شیعہ اور سنی نے مل کر پاکستان بنایا تھا اور انشاءاللہ شیعہ اور سنی یونٹی اور وحدت کے ذریعے ہی یہ ملک محفوظ رہے گا، اور یہ ہمارے اصولوں میں سے ہے کہ ہم اپنے وطن میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کے درمیان بالعموم اور مسلمانوں کے درمیان بالخصوص یونٹی اور وحدت کے لیے کام کریں گے۔ جو بھی پاکستانی ہے، آئین پاکستان نے جتنے شہری حقوق دیے ہیں یہ ہر ایک کا حق ہے، اسے ملنے چاہیے، اور کسی کو حق نہیں ہے کسی دوسرے پر اپنی رائے کو طاقت سے ٹھوسے، اپنی مرضی کو ٹھوسے۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں گے، جس طرح سے سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جو شہید کے جملے ہیں کہ ہم پاکستانی اور پاکستانی کی چار حیثیتیں بیان کیا کرتے تھے، وہ شہید کی آرزوئیں ہیں، یہ شہید کے ارمان ہیں، یہ انشاءاللہ وہ ارمان، وہ آرزوئیں، وہ ارمانوں کی وہ کتاب، آرزوؤں اور پاکیزہ مقاصد کی وہ کتاب جسے شہید کے خون کی سرخی کا رنگ ملا، لہو کا رنگ ملا، یہ مقدس کتاب ہے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ اس کا ایک ایک صفحہ، اس کی ایک ایک سطر، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے مقدس ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے اپنے شہید قائد کی آرزو اور امنگوں کو احیاء کرنا، انہیں عملی شکل دینا، اسی راستے میں میدان میں حاضر رہیں گے۔ اس لیے پاکستانی کی حیثیت سے ہمارے میدان میں نظر آئیں گے، ہم ساکت نہیں رہیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہماری جدوجہد سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک شہادت کمزوری کا نام نہیں ہے، شہادت طاقت کا نام ہے۔ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس مکتب میں خون نے تلوار کی تیز دھار کو کاٹا ہے، خون تلوار پر غالب آیا ہے۔ انشاءاللہ لہذا ہم عوامی جدوجہد کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی بیداری کے ذریعے، لوگوں کو شعور اور بصیرت دے کر انشاءاللہ اس طاقت کے ذریعے حالات کا رخ بدلیں گے، ان طوفانی موجوں کا رخ بدلیں گے، اور اس وطن کو درست سمت میں لے کے جائیں گے۔ ہمارے دشمن کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے پاکستانی آپس میں الجھے رہیں, آپس میں لڑتے رہیں, تقسیم در تقسیم ہوتے رہیں, ٹکراتے رہیں, اور وہ منحوس اور ظالم اور جہنمی دشمن ہم پر تسلط باقی رکھے, ہمارا وطن کمزور کرتا رہے اور ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھے. لہذا ہماری اپنے وطن میں بسنے والے کسی پاکستانی سے جنگ نہیں ہے, کسی سے لڑائی نہیں ہے. وہ انتہا پسند قوتیں, وہ ایکسٹریمسٹ قوتیں جو وطن کو تباہی کی طرف لے جانے کے درپے ہیں, ہم انہیں بھی کہتے ہیں جو پاکستانی ہیں. ایک گھر میں رہنے کا یہ سلیقہ نہیں ہے, ایک گھر میں رہنے کا یہ آداب نہیں ہے. اگر اپنے گھر سے محبت ہو تو کوئی اپنے گھر کو آگ نہیں لگایا کرتا. یہ مادر وطن ہے, یہ ہماری پاک سرزمین ہے, لہذا اسے دہشت گردی سے پاک کریں گے, انشاءاللہ امریکہ کے نفوذ سے پاک کریں گے. یہ طولانی جدوجہد ہے, یہ ایک دو دن چار دن کی نہیں ہے, ایک لمبی جدوجہد ہے جو سالوں پر محیط ہو سکتی ہے. ہم نے تھکنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنی ہے. انشاءاللہ اس حوصلوں کی جنگ میں تاریخ گواہ ہے, اس حوصلوں کی جنگ میں ہمیشہ ہم نے فرعونوں کو شکست دی ہے اور اس عصر کے فرعونوں کو بھی ہم شکست دے کر رہے گے. ہمارا ملک سیاسی بحرانوں کا شکار ہے, اسے وہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا, اتنی پولرائزیشن, اتنی تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے کہ مشکل سے کوئی مرکزی طاقتور حکومت وجود میں آ سکتی ہے. اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے. انشاءاللہ اپنے وطن کو ہم کوشش کریں گے اس پولرائزیشن سے نکالیں, تقسیم در تقسیم سے نکالیں, اور اس کو یونٹی اور عبادت کی طرف لے کے جائیں گے. اور اس کا اس میں جتنے بحران ہیں, توانائی کا بحران ہے, بے روزگاری کا بحران ہے, معاشی بحران ہے, انشاءاللہ ہم اگرچہ سیکٹ بیسڈ ہیں جیسے ہمارے دوست کہا کرتے ہیں, لیکن ہم سیکرٹیریل سوچ نہیں رکھتے. ہماری سوچ پاکستانی ہے, انسانی ہے اور اسلامی ہے. ہم وطن سے محبت کرنے والے ہیں, یہ ہماری مادر وطن ہے, اور مادر وطن کی تاریخ گواہ ہے ہم نے کبھی مادر وطن کے دشمنوں سے آج تک ناتا نہیں جوڑا, اور شاید ہم اسی کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. ہم امریکہ کے ایجنٹ نہیں بنے, ہم اسرائیل کے ایجنٹ نہیں بنے, پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ رابطہ نہیں جوڑا. شاید اسی لیے ہمارا خون بہایا جاتا ہے, شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ایز اے پاکستانی ہر میدان میں ہمیں نقش رول پلے کرنا ہے, یہ آرزوئے اور منگے ہیں ہماری, ان کو عملی کرنا ہے. اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. امام زمانہ کے صدقے خالق کائنات اپنی خاص نصرت نازل کرے گا ہمارے لیے, اور امام کی تائید ہمارے شامل حال ہوگی. وطن عزیز کے اندر جتنے بحران ہیں, آپ دیکھیں شہروں سے باہر نکلیں, غربت ہر جگہ ٹپکتی ہے, محرومیاں نظر آتی ہیں. لوگوں کے چہرے جا کے دیکھیں, لباس پوسیدہ, چہروں سے محرومیت عیاں نظر آتی ہے. گھروں میں بیٹھی بچیاں ہیں, غریب ہیں, جہالت ہے, پڑھائی کی سہولتیں نہیں ہیں, صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, روزگار کی سہولتیں نہیں ہیں. نوجوان بیکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, منشیات کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان سے انہیں ان کا کریکٹر چھینا جا رہا ہے, کریکٹر لیس بنایا جا رہا ہے, کھوکھلا کیا جا رہا ہے جوانوں کو, ان سے ان کی ہویت چھینی جا رہی ہے, ان کی شخصیت چھینی جا رہی ہے. نہ انہیں مسلمان رہنے دیا جائے, نہ انہیں پاکستانی رہنے دیا جائے. ہمارا تعلیمی نظام ایسا بن گیا ہوا ہے, اس سے پڑھا لکھا آدمی, پڑھ کے باہر آنے والا آدمی اس مٹی سے زیادہ مانوس نہیں رہتا. ہمیں ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جو بہترین ہو, عالی ہو, لیکن وہ تعلیمی نظام اپنی مٹی کے ساتھ محبت اور عشق کو دلوں میں پیدا کرے. ایسے تعلیم نہ ہو کہ بچہ پڑھ لکھ کے جوان ہو اور وطن سے باہر چلا جائے. ایسا تعلیمی نظام, ایسی ثقافت اور کلچر جو ہماری اقدار کی اور ہماری تہذیب کی آئینہ دار ہو. یہ درد ہے ہمارے معاشرے کا جب کسی سے آپ اس طرح سے بیہیو کریں جو اس کی تاریخ, اس کی شخصیت, اس کی ہویت, اس کے مذہب, اس کی قدرے, اس کی تہذیب کے ساتھ سازگار نہ ہو, تو معاشرہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے, سٹریس کا شکار ہوتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, مشکلات کا شکار ہوتا ہے, اندر سے روحی مشکلات پیدا کر لیتا ہے. لہذا ہم پاکستان کے اندر اسلامی ثقافت, اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر, جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے, اس کی ترویج کے لیے کام کریں گے. انشاءاللہ اپنے وطن کو بحرانوں سے نکالیں گے. جتنے بھی بحران ہیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے خاموش نہیں رہیں گے. مسلمان کی حیثیت سے جہان اسلام کے تمام مسائل کے اندر ہم شریک رہیں گے. فلسطین ہمارا مسئلہ ہے, کشمیر ہمارا مسئلہ ہے, عالمی قوتوں کی مداخلتیں جہاں بھی ہو رہی ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں. ہم جہان اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اندر براہ راست رول پلے کریں گے. اگر شام کے اندر عالمی قوتیں مل کر وہاں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں تو ہم عالمی قوتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں, مسلم عوام کے ساتھ ہیں. جہان اسلام میں آنے والی بیداری کو ہم اسلامی بیداری سمجھتے ہیں. یہ اسلام کی بنیاد پر آئی ہے, یہ مسجدوں سے شروع ہوئی ہے, یہ اللہ اکبر سے شروع ہوئی ہے, یہ اسلامی بیداری ہے. عالمی قوتوں کے خلاف تھی, عالمی قوتوں کے ایجنٹوں کے خلاف تھی, یہ ایک اسلامی بیداری ہے. یہ امریکہ کے خلاف تھی, یہ اسرائیل کے خلاف تھی. اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ جن جن ممالک میں اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. اگرچہ عالمی استکباری قوتیں اس موج پر سوار ہو کر اپنی مرضی کی سمت دینا چاہتی ہیں اسے, لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ وہ کام نہیں کر سکیں گے. جہان اسلام کے تمام مسائل درد ہمارے درد ہیں, ہم ان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھیں گے, اس میں نقش رول پلے کریں گے. بحرین کے مسلمان ہوں, یمن کے مسلمان ہوں, فلسطین کے مسلمان ہوں, شام کے ہوں, عراق کے ہوں, افغانستان کے ہوں, ٹیونس کے ہوں, دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان بستے ہیں, ہم سب مسلمانوں کے ساتھ ہیں, امت مسلمہ کے ساتھ ہیں. برما کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں جن کا قتل عام ہو رہا ہے, جن کے گھر جلائے جا رہے ہیں, جن کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے, مسجدوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور ہمارا دشمن ہمیں آپس میں الجھا کر اپنے مفادات کو حاصل کر رہے ہیں. ہم برما کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں, اور عالمی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی خاموشی کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح سے نسل کشی وہاں مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. یہ جہان اسلام کے دردوں میں سے ایک درد ہے, برما کے مسائل بھی. اسی طرح سے اہل تشیع کی حیثیت سے بھی ہم پاکستان میں مظلوم ہیں, ہماری نسل کشی ہو رہی ہے, اگرچہ دوسرے مسلمان بھائی بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرح بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, بالخصوص شیعہ مسلم ہونے کی حیثیت سے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم اس ملک میں نسل کشی کا شکار, نسل کشی کا شکار ہیں. ریاستی ادارے خاموش ہیں, ٹس سے بس نہیں ہوتے. انہوں نے قاتل پالے ہیں, انہوں نے قاتلوں کی سرپرستی کی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, مجھے چڑھ دی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ان کی مظلومیت کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھی ہیں, انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے. وہ ہمارا پارہ تن ہے, وہ ہمارے ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ظلم کی سیاہ رات ڈھل جائے گی اور امید سحر طلوع ہوگی, فتح کا سورج طلوع ہوگا, آزادی کا سورج طلوع ہوگا. یہ اللہ کے وعدے ہیں, ظلم اور باطل نے مٹنا ہے اور حق اور عدالت کا پرچم بلند ہونا ہے. ذل پڑی ہے محمد والے محمد تک. ہماری نسل کشی ہو رہی ہے حضرت شیعہ پاکستان کے اندر, ہمارے درد بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اے مادر وطن گواہ رہنا, تیرے ان با وفا بیٹوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیری سالمیت کے خلاف ہو, جو اس ملک کے امن کے خلاف ہو, جو اس ملک کی عزت اور وقار کے خلاف ہو. وہ ریاستی ادارے جنہیں چاہیے تھا کہ ریاستی سرحدوں کی حفاظت کرتے, بین الاقوامی قوتوں کے لیے ڈرون حملے کرنے والی قوتوں کو بھی انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے, اور ملک کے اندر ایسے جتھے اور بدماش پالے ہوئے ہیں دہشت گردوں کی شکل میں, انہیں بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے, اور نہتے عوام پر ظلم و بربریت کرنے میں ان کی مدد کرتے اور ساتھ دیتے ہیں. پلیز میرے پاس وقت کم ہے, وقت کم ہے. لہذا اس مادر وطن کے اندر جہاں ہم سب مظلوموں کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے, ان اہل تشیع جن کی نسل کشی ہو رہی ہے, ہم اس ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے. اب پہلے والا زمانہ نہیں ہے, ہم منظم ہو رہے ہیں اور منظم کافی تک ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے اس بیداری بصیرت اور عوامی طاقت کے ذریعے ظلم کی ان طوفانی موجوں کا رخ ہم موڑ ڈالیں گے, اور انشاءاللہ اس دہشت گردی کے خیبر کو, اس ظلم استبداد کے خیبر کو ہم فتح کر کے رہیں گے. ہم کردار کے ماننے والے ہیں, ہم اسے فتح کر کے چھوڑیں گے. ہمارے لیے اس ملک کے اندر آنے والے الیکشنز میں ہم نے تماشا گر نہیں رہنا. ہم نے عرض کیا تھا ہم نے معتدل قوتوں کو سپورٹ کرنا ہے اور افراطی اور دہشت گردی کی قوتوں کو شکست دینی ہے. یہ پہلا اصول ہے ہمارا. جتنی بھی معتدل قوتیں اور فورسز ہیں, جو بھی معتدل نمائندے ہوں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے, اور جو بھی تکفیری اور دہشت گردی کی قوتوں کے مقابلے میں سٹینڈ لے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے, ہم انہیں شکست دیں گے. اور تیسرا, کچھ ایسی جگہوں سے غور سے سننا اس بات کو, ہم نے آبرو مندانہ انداز میں قدم رکھنا ہے, اور کچھ ایسی جگہوں سے ہم اپنی آواز کو بھی پارلیمنٹ میں پہنچانے کی کوشش کریں گے. کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں, ہمت کرنے والے ہیں. اخلاص سے اور خالص نیت سے قدم اٹھانے والے ہیں, انشاءاللہ اٹھائیں گے قدم. یہ ہم آبرومندانہ انداز میں الیکشن میں وارد ہوں گے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے جس طرح پہلے بھی اللہ کی غیبی مدد ہمارے شامل حال رہی, انشاءاللہ اس طرح بھی اللہ کی غیبی مدد اس امام غائب کے صدقے ہمارے شامل حال ہوگی, جن کی عنایت ہم نے گزشتہ چند سالوں میں ہر روز دیکھا ہے, قدم بہ قدم دیکھا ہے. سستی نہیں کرنی ہے, تنظیم کے اندر نظم و انضباط کو پیدا کرنا ہے. اگر نظم و انضباط رہو تو تنظیم نہیں ہے, سلسلہ مراتب غرض کرنا ہے. اگر ایک فیصلہ مرکز میں ہوتا ہے تو اس کی پیروی کرنی ہے, ورنہ تنظیم نہیں ہے. تنظیم کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اختلافات کی مینجمنٹ اس فیصلے کے ذریعے ہوتی ہے جو اکثریت رائے سے ہوتا ہے. یہ اقلاء نے اور عرفی طور پر طریقہ رکھا ہے کہ اختلافات کو مینج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اکثریت رائے سے فیصلے کرنا. انشاءاللہ اکثریت رائے سے فیصلے کریں گے, مشاورت کا عمل ہوگا, آنے والے الیکشن میں آپ رومندانہ انداز میں قدم رکھیں گے, اور امید ہے مجھے خالق کی کائنات ہماری ضرور مدد کرے گا. ضرور پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر. اس حوالے سے آنے والا جو ایک مہینہ ہے اور چند دن ہیں, تنظیم کے اندر تمام باقی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ روک دی جائیں, اور جن جگہوں کے اوپر ہمارا پولیٹیکل سیل, کیونکہ ہم نے سکریننگ کرنی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, اور جہاں پر پھر معین ہو جائے گا کہ ان جگہوں سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے, انشاءاللہ ان جگہوں کے اوپر اور باقی جگہوں پر بھی, کیونکہ ہم نے پورے ملک کے اندر اپنا ایک نقش رول پلے کرنا ہے, کہیں ڈائریکٹ اور کہیں انڈائریکٹ, انشاءاللہ پوری طاقت سے وارد ہونا ہے, تاکہ ہمیں یہ پشیمانی نہ ہو کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا. ہم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, نظم کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ وارد ہونا ہے, اپنی تمام توانائیوں کا درست استعمال کرنا ہے, بر وقت استعمال کرنا ہے, پھر نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا ہے, اللہ پر توکل کرنا ہے. یہ ہم نے کام کرنا ہے الیکشنوں کے اندر, لہذا یہ ہمارا امتحان ہے. ہمارے اندر دو رائے ہیں اور تھی, ایک یہ ہے کہ اپنے نام سے الیکشن میں نہ جایا جائے, یہ بھی مخلصانہ رائے تھی, لوگ آزاد کھڑے ہوں, اگر جیت جائیں تو مجلس کو جوائن کر لیں, اگر ہار جائیں تو ہمارا نام نہیں ہوگا. ایک رائے یہ تھی, یہ بھی دل سوزانہ رائے تھی دوستوں کی. دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں, اپنے نام سے محدود علاقوں میں جانا چاہیے. اکثریت رائے نے فیصلہ دوسرا کیا ہے. تمام کینڈیڈیٹس ذہن میں یہ رکھ لیں, سکریننگ کے بعد, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو مرکز فیصلہ کرے گا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی, اور پھر جو جن کو لڑنے کی اجازت ہوگی اس کے لیے پھر پوری تنظیم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھے گی انشاءاللہ. Hey! لہذا ان الیکشن کو الیکشنز کو ایک چیلنج سمجھ کے اس کے سامنے جانا ہے. ہم نے عبادت کرنی ہے, ریاضت کرنی ہے, خدا کے قریب جانا ہے, دعائیں کرنی ہیں, اس کی بارگاہ میں گڑگڑانا ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے. مجلس عبادت ایک فقط عام سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ وہ تنظیم ہے جس کے نظم کا محور ولایت ہے, جس کے نظم کا محور خود قرآن نے کہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. ایک اللہ ولی ہے تمہارا, بس رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں, اللہ رکوع میں زکات دیتے ہیں, اور جس نے اللہ رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی مان لیا یہ حزب اللہ ہے, اور بس حزب اللہ ہی غلبہ پانے والی جماعت ہے. یعنی ایسی حزب جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو. یہ کون سی حزب ہے؟ جس کے نظم کا محور ولایت ہو. اگر کسی جماعت اور حزب کے نظم کا محور ولایت نہ ہو وہ اللہ کی جماعت نہیں ہے. ولایت جس کے نظم کا محور ہو. اور غیبت کبریٰ میں آل محمد کی ولایت سے متصل کرنے والی ولایت ولایت فقیہ ہے. جس جماعت کے نظم کا محور ولایت فقیہ ہے وہ اللہ کی جماعت ہے, اور یہی غلبہ پانے والی ہے. اور جس بھی جماعت کے نظم کا محور ولایت نہیں ہے وہ اللہ کی جماعت نہیں ہے, اور وہ کبھی غالب نہیں آ سکتی. لہذا ہم ایسی جماعت ہیں جس کے نظم کا محور ولایت ہے, لہذا ہم دینی جماعت ہیں. ہماری نسبت ہے دین کی طرف, خدا کی طرف, اہل بیت کی طرف. لہذا ہمارے دفتروں میں دین نظر آئے, خدا نظر آئے, ولایت نظر آئے, آل محمد سے توسل نظر آئے, عبادت نظر آئے, دعا نظر آئے, بندگی نظر آئے, ذکر خدا نظر آئے. ہمارے دفاتر عبادت کی جگہ ہو نہ سیاست بازی کی جگہ, اس طرح کا ماحول ہو ہمارے اندر. دعا پڑھنے والے, مناجات کرنے والے, اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے جس میں ارزشوں اور ویلیو در اقدار کی بنیاد پر ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں, اہلیت کی بنیاد پر ذمہ داریاں دی جائیں. ہم ایک دینی جماعت ہیں جو دین اور سیاست کو جدا نہیں سمجھتی. لہذا ہم نے ان اصولوں کے تحت آگے بڑھنا ہے. دینی ولائی جماعت ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر مجلس کے اندر ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, دیکھیں دوسروں کے آگے وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دوسروں سے بہتر ہو. اگر لوگوں نے اس نے زن کیا ہے تو ان کے اس نے زن پر پورا اترنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. عبادت میں بہتر, تلاوت قرآن میں بہتر, مناجات میں بہتر, خدا کی اطاعت میں بہتر, بہتر ہونا چاہیے, ضروری ہے. یہ ایک مہم نقطہ ہے اس جماعت کا کہ اس کے نظم کا محور ولایت ہے. جو ولایت فقی سے ولایت آئمہ اور ولایت آئمہ سے ولایت خدا تک ہمیں لے جاتی ہے, اور جو اس ولایت سے نکل جاتا ہے وہ حزب اللہ نہیں رہتی, وہ حزب الشیطان بن جاتی ہے. دوسری بات, شہید اس نظم کے اندر, اس جماعت کے اندر ایک محور کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارا قائد تھا وہ, ہمارا پیشوا تھا وہ, ہمارا محبوب تھا وہ, ہم اسے نہیں بھولیں گے. وہ ہمارے شہداء کے قافلے کا سید و سردار تھا پاکستان کی سرزمین پر. معاصر تاریخ میں جتنے بھی پاکیزہ خون اس دھرتی کے سینے میں جذب ہوئے ہیں نا, خون کے قطرے, وہ سب سے پاکیزہ خون تھا اس سرزمین پر, ہم نہیں بھولیں گے. وہ جوانی میں 42 سال کی عمر میں شہید ہوا, سینے میں گولی ماری ظالموں نے اسے, اس کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے. وہ کتنا خوبصورت تھا سیرت میں, صورت میں, کردار میں, ظاہر میں, باطن میں, ہم اس کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ نعمت عظمیٰ تھی پاکستان میں ہمارے لیے, ہم انہیں نہیں بھولیں گے, انہیں یاد رکھیں گے. ہماری جماعت اپنے شہیدوں کو نہیں بھولے گی, ڈاکٹر شہید نقوی اور پھر ان کے ساتھی, یہ ہمارے شہید ہیں, یہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں, ہم انہیں نہیں بھولیں گے. ان کے نام زندہ رہیں گے, ان کی یادیں زندہ رہیں گی, ان کی سیرت زندہ رہے گی, ان کا کردار زندہ رہے گا, ان کے اہداف و مقاصد زندہ رہیں گے. کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور بعد والے آنے والے ایام میں بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. ہمیں اپنے شہداء بہت عزیز ہیں, ہم ان کا غم, جدائی کا غم کبھی نہیں بھولیں گے, ہم ان کے قاتلوں کو کبھی نہیں بھولیں گے. یہ زخم سینے میں کبھی مندمل نہیں ہوگا اپنے شہیدوں کی جدائی کا. اور ایک دن آئے گا ضرور جب یہ قاتل اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے. ایک قاتل پانے پالنے والا نظام بھی ہم اسے دفن کر کے چھوڑیں گے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم بہادر ہیں, ہم شیر لوگ ہیں. ہمارا امام اسد اللہ لگا لے رہے ہیں. جو شہیدوں کے وارث ہوتے ہیں وہ بزدل نہیں ہوا کرتے, وہ دلیر ہوا کرتے ہیں, وہ شہیدوں کو محسوس کرتے ہیں, ان کی ارواح کو محسوس کرتے ہیں. ہمارا آل محمد کے توسل پر, ان کے واسطے فیض ہونے پر کامل ایمان ہے. اللہ کی طرف سے جو عنایت نازل ہوتی ہے اس کا واسطہ یہی ہستیاں ہیں. لہذا ہم مایوس نہیں ہیں, نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں, ہمارے استاد بھی موجود ہیں, میں جسارت ہے ان کے سامنے گفتگو کرنا. انشاءاللہ کوشش کریں گے, اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مدد کرے کہ ہم آپ کے اس اعتماد پر پورا اتریں, اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آخری بات, اس سفر کو آسان سفر نہیں سمجھنا ہے, مشکل سفر ہے, کٹھن سفر ہے. لیکن جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے, انبیاء, اولیاء, آئمہ اور شہداء کا, وہ سارے اس مشکل سفر پر فدا ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں اور مشکلات انہوں نے جی لی ہیں. ہم اپنے راہبر و پیشوا مقتدا اس زمانے کی عظیم ہستی نائب برحق کے امام زمان اپنے ولی امر فرزند سیدہ فاطمہ الزہرا اس زمانے کی بابصیرت ترین شخصیت, شجاع ترین شخصیت, جیسے میں نے صبح کی تقریب میں کہا تھا, جو ظلم و استبداد کے مقابلے میں سیسا پلے دیوار اور مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہے اور گزشتہ 25 سال سے ان ظالموں کو ہر میدان میں شکست دیتا چلایا اور دے رہا. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رہبر ایسا ہے, اور ہمارے شہید بھی ہمارے لیے قابل فخر ہیں. شہیدوں کے خون کا وارث وہ ہوتا ہے جو شہیدوں کی آرزوئیں اور امنگیں اپنے دل میں سمائے ہوئے ہو, ان کے قریب ہونے محسوس کرتا ہو. اگر شہداء کے خون کے وارث اہل ہوں اس خون سے بہت زیادہ استفادہ ہو سکتا ہے, اگر نااہل ہوں تو استفادہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا, کربلا میں, ایران میں شہداء کے خون کا وارث کون تھا؟ امام خمینی, انقلاب لے آیا. لبنان میں شہداء کے خون کی وارث حزب اللہ تھی, اسرائیل کو شکست دی تھی. سبحان اللہ, پاکستان کی سرزمین پر شہداء کے خون کے وارث اگر اہل ہوں, مخلص ہوں, پاکیزہ ہوں, بابصیرت ہوں, حکمت والے ہوں, تدبیر والے ہوں, پاکستان کی سرزمین پر بھی ان فرعونوں کو شکست دے سکتے ہیں. کربلا کے شہداء کے خون کی وارث کون تھی؟ ثانیہ زہرا. 72 کے خون کی وارث شہزادی محسوس کرتی تھی حسین کو, بہت محسوس کرتی تھی, بہت قریب تھی روح حسین کی یہ شہزادی. یہ کربلا اس لیے نہیں آئی تھی کہ بی بی کا بھائی کربلا آیا ہے, یہ اس لیے آئی تھی کہ بی بی کا امام کربلا آیا ہے. حسین کو محسوس کرنے والی شہزادی, جس کے ساتھ قلبی تعلق ہو اسے انسان محسوس کرتا ہے. ماں بیٹے کو محسوس کرتی ہے, بیٹا بہت دور ہونا, سینکڑوں میل دور ہونا, اسے کوئی تکلیف پہنچے ماں محسوس کر لیتی ہے نا, کیونکہ ماں کا دل بیٹے کے قریب ہوتا ہے. اچھا دوست بھی آپس میں قریب ہونا محسوس کرتے ایک دوسرے کو. میں نے خود استاد مرحوم آیت اللہ تقی جعفری سے سنا, ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں میں کتاب اٹھانے لگا, الماری سے نکالنے لگا تو الماری میں کیل تھا جو میری پیشانی پہ لگا. تھوڑی دیر بعد جرمنی سے میرے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا, ٹی وی پہ وہ کہہ رہے تھے, اس نے مجھے کہا, جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑے عارف اور فیلسوف عالم تھے جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں, جنہیں اس زمانے کا ابن سینا کہا گیا ہے. کہنے لگے میرے دوست کا ٹیلی فون آ گیا, کہنے لگا کہ میری پیشانی میں درد ہو رہا ہے, کہیں آپ کو پیشانی میں چوٹ تو نہیں لگی؟ اب آپ دیکھیں نا ثانیہ زہرا کو حسین کی نسبت کتنا محسوس کرتی تھی حسین کو, کتنا کتنا محسوس کرتی تھی. میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ ہر نماز فریضہ سے پہلے امام حسین کی زیارت کرتی تھی, ہر نماز فریضہ سے پہلے. اور حسین بھی جانتا تھا بی بی کے مقام کو, اگر امام قرآن پڑھ رہے ہوتے بی بی آتی, امام قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے, محسوس کرتے, ایک دوسرے کی روح کے بہت قریب تھے. یہاں تک کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے, آیت اللہ مرشی نجفی کا یہ جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوک نیزہ پر سر حسین, نوک نیزہ پر جب تھا, امام کی نگاہیں ایک ایک قیدی کی طرف پھرتی تھی, ایک ایک قیدی کی طرف پھرتی تھی, جب کبھی جناب سکینہ کی طرف, کبھی جناب رقیہ کی طرف, کبھی جناب ام کلثوم کی طرف, کبھی امام سجاد کی طرف, جب نگاہیں پھرتے پھرتے جناب ثانیہ زہرا کی طرف مڑتی, آنکھیں بند ہو جاتی حسین. محسوس کرتے تھے, نشانیاں دیکھیں. لہذا اب میرا ایک سوال ہے, میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کرتے کرتے ایک جگہ رکے, فوقف علیستری ساعتن, رکے تھوڑا سا آرام کر لیں, تھک گئے نا حسین, 72 کے جنازے اٹھا چکا ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, خون بدن سے بہ چکا ہے, فوقف علیستری ساعتن, رکے ہی تھے یا ایک ظالم نے پتھر مارا جو حسین کی پیشانی پہ لگا. یہ تیر دو جگہ تو میں نے پڑھا ہے, تیسری جگہ مجھے پتا نہیں استعمال ہوا ہے, ایک علی اصغر کے گلے پر, دوسرا حسین کے سینے میں. امام نے چاہا اس تیر کو نکالیں, تین پھل والا تیر تھا, دیکھا اگر سامنے سے نکالوں پورا سینہ کھل جائے گا. امام نے پشت سے ہاتھ ڈال کے جھک کے تیر نکالا. اب مجھے بتائیں نا, جب امام کی پیشانی پہ پتھر لگا, ثانیہ زہرا نے وہ درد محسوس نہیں کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب خالی گھوڑا خیمہ آیا نا, خیمہ آیا, بیویاں در خیمہ پر آئیں, بیویوں نے گھوڑے کو گیر لیا, کسی نے گھوڑے کے گلے میں بائیں ڈال لی, الٹی ہوئی زین تھی, پیشانی پہ خون تھا, سب بیویوں نے گھوڑے کو گھیرا ہے, ایک بی بی ہے جو گھوڑے کے پاس نہیں رکی, دوڑی ہے ٹیلے کی طرف. عام طور پر باوقار بیبیاں نہ محرموں کے سامنے دھوڑا نہیں کرتی, یہ وہ شہزادی ہے جو جلتے ہوئے خیموں سے بھی دھوڑ کے باہر نکلے. گھوڑے کی حالت اور بی بی کی قلبی کیفیت اور درد محسوس کرتے ہوئے بی بی دوڑی اس بلند ٹیلے کی طرف. جب اس ٹیلے پہ پہنچی, عجیب منظر دیکھا, جس منظر کو یاد کر کے امام زمانہ بھی روتے ہیں. کیا دیکھا؟ ایک مقتول ہے, کئی قاتل ہیں. یہ وہ منظر ہے جس کو بیان کرتے ہوئے امام سجاد فرماتے ہیں, انا ابن من قتل صبرا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتل اطمینان سے مارتے رہے, صبر سے مارتے رہے, اطمینان سے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جس نے تیر مارے اس نے بھی اطمینان سے مارے, جس نے پتھر مارے, نیزے مارے, تلواریں ماری. اور ثانی زہرا نے جب یہ منظر دیکھا دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھ لیے ایسے. آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں عرب خواتین پر جب بھی بڑی مصیبت آتی تھی نا وہ دونوں ہاتھ ایسے سر پہ رکھتی ہے. مصیبت ثانی زہرا صابرہ شہزادی ہے. میں نے نہیں پڑھا بازار میں ایسے کیا ہو, میں نے نہیں پڑھا دربار میں ایسے کیا ہو, لیکن یہ منظر ایسا ہے جسے امام زمانہ یاد کر کے روتے ہیں, کہتے ہیں میری دادی نے کیا دیکھا, وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ آخِذُ لَحْيَتَهُ بِيَدِهِ. یہ کٹھن راستہ ہے. شہزادی محسوس کرتی تھی حسین کو, پرورش کی اس نے 72 کے خونوں کی. آخری جملہ آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں جس منظر پر بڑی بڑی شخصیات صبر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ شہیدوں کے خون کی وارث بی بی صابرہ نظر آتی ہے. صابرہ نہیں شاکرہ نظر آتی ہے, شاکرہ اس منظر پر. کون سی منزل؟ ایک تو شام غریبہ ہے نا, جب خیمے جل گئے, خیمے لٹ گئے, یتیموں کو جمع کیا, کچھ زندہ ملے, کچھ کی لاشیں اٹھا لئی. اس رات ثانی زہرا نے جب سجدے میں سر رکھا یہ منزل صبر میں نہیں تھا, منزل شکر میں تھا, شاکرہ تھی. امام سجاد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا, میری پھوپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ ہو کر نماز شب شروع کی, شب عاشور بھی پڑھی تھی, آج رات بھی پڑھ رہی ہے. ایک فرق ہے, کل رات کھڑے ہو کے پڑھی تھی, آج بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. تھکی ہوئی شہزادی. میں اکثر کہتے رہتا ہوں حدیث کی کتابوں میں ہے, حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب کوئی جوان نماز شب کے لیے اٹھتا ہے نا اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحت کرتا ہے, میرے ملائکہ دیکھو یہ میرا جوان نیند سے اٹھا ہے میری عبادت کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس جوان کی وجہ سے اللہ فخر و مباحت کرتا ہے ملائکہ کے سامنے. اور جب ثانی زہرا نے زخمی سر کے ساتھ سر سجدے میں رکھا نماز شب کے اندر, میں دیکھ پڑھتا رہتا ہوں آسمان کے ستاروں تم لاکھوں سال سے نکلتے ہو, تم نے آدم سے لے کر تمام انبیاء کو نماز شب میں دیکھا, تم نے حاجرہ کو دیکھا, حوا کو دیکھا, آسیہ کو دیکھا, مریم کو دیکھا, تمام عظیم ہستیوں کو دیکھا. کبھی کوئی ایسی عظیم ہستی اس طرح سے دیکھی ہے جس کے اطراف میں سہمے ہوئے یتیم بچے ہوں, اطراف میں عزیزوں کے بے گور و کفن لاشیں ہوں, جس کے سر پر چادر نہ ہو اور اس کا سر سجدے میں ہو. یقیناً آسمان کے ستارے اور ملائکہ جھک جھک کر اس شہزادی کو سلام کرتے ہوں گے. یہ منزل شکر ہے. اور آخری جملہ, دوسری منزل شکر کون سی ہے؟ جب یہ شہزادی 11 محرم کو مقتل میں آئی ہے. ایسے نہیں آئی, توجہ چاہتا ہوں, عام طور پر جس طرح سے بہنیں آتی ہیں نا اس طرح سے نہیں آئی. کبھی کوئی بہن رسن بستہ بھائی کی لاش پہ آئی ہے؟ کبھی کوئی بہن اس طرح سے آئی ہے کہ بھائی مارا گیا ہو, اس کے گھر کو لوٹ لیا گیا ہو؟ واللہ بخدا بعض اوقات پڑھتا انسان اس سمجھتا نہیں ہے. آئیے شہزادی اپنے لاش حسین بھائی کی لاش پر. آیت اللہ جوادی عملی نے بیان کیا کہ پہلے بی بی نے بھائی کی لاش کو پتھروں سے پتھر ہٹائے, پتھر ہٹانے کے بعد لاش حسین کو سیدھا کیا. اکثر کتابوں میں ہے کہ بی بی کا سلام ہے, میرا سلام اس پر جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا. بی بی کو کیسے پتا چلا میرا بھائی پسے گردن سے ذبح ہوا ہے؟ بی بی نے جب دیکھا بھائی کی لاش سینے کے بل ہے نا, لاش حسین کو سیدھا کیا, ٹوٹے ہوئے تیر نکالے. پھر دنیا والوں نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ میری شہزادی نے لاش حسین کو بلند کرنا شروع کیا, میرے ماں جائے حسین تیری لاش خاک میں پڑی ہے, آ اپنی زینب کی آغوش میں آ جا, آ اپنی زینب کی آغوش میں آ جا. بڑی دیر تک اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی, بحیرت کے ساتھ تلاوت کرتی رہی, تجھے زینب کہاں بوسا دے, تجھے زینب کہاں چومے. ایک مرتبہ جھکتے جھکتے دنیا والوں نے کیا دیکھا، حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے، ذبح عظیم کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، آغوش میں لیا ہوا ہے اور کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے، کتنی دیر رکھے رہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک مرتبہ لمب و لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی، ذبح عظیم کو بلند کر کے خدا سے خطاب کیا، میری شہزادی نے، آیت اللہ جمادی کہتے ہیں اس منزل پر یہ بی بی شاکرہ ہے، کیا کہتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان الکریم، اے اللہ ماری یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر لے، کہتے تقبل کہا ہے، یعنی مقام شکر میں ہے، تیرا شکر ہے خدا، میرا حسین تیرے راستے میں شہید ہو گیا، میرے حسین کی شہادت قبول کر لے، اور تیرا شکر ہے زینب تیرے راستے میں قیدن بن گئی، میری قید قبول کر لے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انکر